رحم الله من قرأ الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحمن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على
صل على
محمد وعلى
لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صلوات
الله
محمد انتہائی قابل احترام مومنین اور مومنات، یہ سلسلہ بیان مفاہیم سورہ سبا اپنے مراحل کو گزارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. کل کی حد تک ہم نے کچھ، پرسوں جو گفتگو کی تھی اس کے کچھ آرائز بیان کیے تھے، اور کچھ کل کے اعتبار سے جو ہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکے وہ پیش کیا گیا. سورہ سبا ایک مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر تقریباً 54 آیتیں ہیں، 34 نمبر کا یہ سورہ ہے، اور اس میں ان کافروں کے بارے میں ابتدا میں بیان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بعد میں ان کی مخالفت کی، اور پروردگار عالم کی جو نظارت ہے، ایک بشارت ہے اور ایک نظارت ہے، وہ جو پروردگار عالم نے ڈرانے کا پیغام دیا ہے اس کی نظارت کہا جاتا ہے، تو اسے رد کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ قیامت تو ہم تک نہیں پہنچنے والی، انہوں نے یہ جملہ بیان کیا. کل تک ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة، کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تک قیامت آنے والی نہیں ہے, قیامت تو کوئی نہیں آنے والی ہم تک. قل بلا و ربی, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میرے رب کی قسم, لتاتینکم عالم الغیب, تم تک یہ ساعت یہ قیامت پہنچے گی ہی پہنچے گی, اس لیے کہ عالم الغیب پروردگار عالم نے یہ فرمایا, لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اور یہ بات یاد رکھنا ایک مثقال ذرے کا بھی, ایک مثقال, کل تو ہم نے آپ کی خدمت میں بات ذرے کی تھی کہ اگر ذرہ ہو, لیکن ذرے کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کتنا چھوٹا ہوگا کہ ہمیں آنکھوں سے نظر تک نہیں آئے گا, اتنا بھی مثقال ذرہ بھی اگر ہوا تو وہ بھی رب ذوالجلال سے چھپا ہوا نہیں ہے. تم اپنے دلوں میں کیا ارادے چھپا کر آتے ہو, تم کون سی نیتیں لے کر آتے ہو, یہ سب پروردگار عالم بہت اچھے سے جانتا ہے, تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے اچھے نیتوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے برے ارادوں کو بھی جانتا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے لا یعزب عنہ, اس سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے بھیا, مثقال ذرہ تن, چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو, ولا اصغر من ذلک, اور اگر اس سے بھی بہت چھوٹی کوئی چیز ہو, کوئی ایٹم کا ایک نیوکلیس ہو, ایک چھوٹا سا, ایک ذرہ بھی اگر ہو, چھوٹا سا, چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اگر ہو, تو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اکبر, چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو, وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, الا فی کتاب مبین, ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا بیان پروردگار عالم نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. اب یہاں پر ٹھہر جائیں, کیا ہے کتاب مبین؟ کسی نے ہاں میم والکتاب المبین کی تفسیر پوچھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور مولا سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ یہ بتائیے ہاں میم والکتاب المبین, حامیم تو چلے حروف مقطعات ہیں لیکن ول کتاب المبین اور کتاب مبین کی قسم, یہ کتاب مبین کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے, کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. اچھا اب آ جائیے ایک اور روایت, ایک اور حدیث, ایک دوسرے مقام پر, ساتویں امام حضرت باب الحوائج آقا مولا موسیٰ بن جعفر اللہم صلی علی محمد و آلہ, مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سے مولا سے یعنی مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, پوچھنے والے نے, اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اللہ فی کتاب مبین, یعنی کہ یہ وہ آیت ہے جو ہم لوگ نماز غفیلہ کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں الحمد کے بعد, یہ وہ ٹکڑا ہے. تو اس میں مولا کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم نے کتاب مبین میں نہ لکھ دیا ہو. سورہ سبا کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لا اکبر لا اصغر, لا اصغر ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین, اللہ یہ کہ اس کا ذکر کتاب مبین میں کر دیا ہے, اور اسی سے ملتی جلتی وہ آیت ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین. تو امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مولا کتاب مبین کیا ہے جس میں خشک و تر کا حساب لکھ دیا اللہ نے, جواب دیا مولا نے کہ کتاب مبین جس میں اللہ نے ہر خشک و تر کا بیان رکھ دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مبین ہے. اب امام مبین کون ہے؟ اور یہ فیصلہ قرآن ہی سے کرنا ہے کہ امام مبین کون ہے. تو آئیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کو پڑھیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينٍ, ہم نے کل شے کو رکھ دیا ہے امام مبین میں. لیکن جب امام مبین قرآن کریم میں آ گیا یہ تو آ گیا, لیکن امام مبین ہے کیا, ہے کون, یہ نہیں بتایا ابھی تک, اور قرآن کریم کے اندر کھول کے بیان بھی نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ جو بات اب آنے والی ہے وہ ہر ایک سے ہضم ہونے والی نہیں ہے, وہ ہر ایک سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے تو قرآن کے اندر اجمال تو ہے مگر تفصیل نہیں ہے, ضروری ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی تفصیل بھی قرآن کریم میں ہو. ویسے تو والا رتب والا یابس اللہ فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا بیان قرآن کریم میں ہے, ہونا اور ہے اور ہمیں مل جائے یہ اور ہے بھائی, یہی قرآن کریم ہے. مگر اس قرآن کریم میں کہ جس کے اندر ہر خشک و تر کا بیان ہے، ضروری نہیں ہے ہر چیز کا بیان مجھے مل بھی جائے، ہے ضرور سب کچھ اس میں مگر مجھے مل جانا ضروری نہیں ہے. اگر اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ میری نظروں کی خطا ہے، ہونے میں اشکال اور شک نہیں ہے. جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان ہے تو ہے، تو اب یہ کون بتائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آنا پڑے گا وارث کتاب مبین کے پاس. جب تک وارث کتاب مبین کے پاس نہیں آؤ گے تو کتاب مبین میں نہ خشک کا پتہ چلے گا نہ تر کا پتہ چلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آ کے رسول اکرم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے جس میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر خشک کو تر کا بیان، ہر کل کے کل کا بیان ہم نے امام مبین میں رکھ دیا، تو یہ امام مبین کیا تورات ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں، اور رسول اپنا کام کرنے لگے. پھر تھوڑی دیر بعد سوال کرنے والے کو نہیں معلوم کیا ہوا. میں وہ نہیں کہوں گا کہ کیا کاٹا، میں نہیں بولوں، میں کہوں گا کیا ہوا. اور کیا ہوا؟ دوسرے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا زبور کتاب مبین ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انجیل کتاب مبین ہے؟ کہا نہیں. کہا قرآن کتاب مبین ہے؟ کہا نہیں. کون ہے امام مبین؟ امام مبین نہ تورات ہے، امام مبین نہ زبور ہے، امام مبین نہ انجیل ہے نہ قرآن ہے، تو پھر کون ہے؟ تھوڑی دیر گزری، وہ رسول جو خاموش ہو کر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئے، اب مدینے کی مسجد کے اندر ایک ایسا جوان داخل ہوا، پوچھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑا، رسول نے بلا کر اس سے کہا، اپنا سوال دوہرا، کیا کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ کہا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ رسول نے فرمایا غور سے دیکھ، مسجد نبوی میں جو جوان ابھی داخل ہوا ہے وہی ہے جو امام مبین ہے. دیکھنے والے نے جب دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھا، دیکھا ہے امام مبین، سارے کے سارے ارمان ٹوٹ گئے کہ یہ تو علی ہے. امام مبین کون ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا بیان ہم نے رکھ دیا امام مبین میں. اب آ جائیے وہ دو نبی کے جن کا ذکر ہے اسی سورہ سبا کے اندر. ان میں سے ایک ہے حضرت سلیمان، اور حضرت سلیمان کے لیے کہا گیا کہ خود جناب سلیمان نے کہا ایوہ الناس، اے انسانو، علمنا منطق الطیر، پروردگار عالم نے ہمیں کیا عطا کیا؟ منطق الطیر. منطق الطیر حضرت سلیمان نبی کو پروردگار عالم نے پرندوں کی بولی سکھائی، اور جو پرندے جس زبان میں بات کرتے تھے حضرت سلیمان کو وہ زبان آتی تھی، اور صرف حضرت سلیمان نے نبی کو پرندوں کی زبان صرف نہیں آتی تھی بلکہ چوٹیوں کی زبان بھی آتی تھی. اور سورہ نمل کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جو چوٹیاں آ رہی تھیں اور حضرت سلیمان جب راستے میں موجود تھے تو ایک چوٹیوں کی سردار چوٹی تھی، اس نے کہا کہ تم سارے کے سارے اندر اپنے بل میں واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں کچلتا ہوا آگے نکل جائے. تو جناب سلیمان نے پھر اس چوٹی سے گفتگو کی تھی کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں تجھے، کوئی غلطی تو ہے نہیں، کیوں تجھے رونتے ہوئے چلے جائیں گے، ایسی بات ہمارے لیے کیوں کر رہی ہے؟ لیکن خیر جو بات ہوئی وہ ہوئی، اب ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اتنا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ اوتینا من کل شے، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شے. حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے پرندوں کی بولی سکھائی، و اوتینا من کل شے، اور اللہ نے ہمیں کل شے میں سے کچھ کچھ عطا کیا. بھائی حضرت سلیمان کو سب کچھ عطا نہیں کیا اللہ نے، کچھ کچھ عطا کیا، اسی لیے کہا من کل شے، کلو شے نہیں دی ہے حضرت سلیمان کو اللہ نے، حضرت سلیمان کو من کل شے، یعنی کل شے کا من دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے، باز دیا ہے. لیکن وہ جو من دیا ہے حضرت سلیمان کو، جو باز دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، کچھ کچھ دیا ہے، وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی سلطنت اس میں شامل ہے. بھائی دنیا کی حکومت ہے حضرت سلیمان کے پاس، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اوتینا من کل شے، کچھ کچھ دیا ہے ہمیں اللہ نے. تو یہ ہے کچھ کچھ والے، یہ ہے کچھ کچھ والے. اور اللہ نے جسے امام مبین بنایا ہے اسے من کل شے عطا نہیں کیا ہے، کل شے نہ سینا ہو فی امام مبین. اگر سلیمان کچھ کچھ والا ہے تو ہمارا علی سب کچھ والا ہے، سب کچھ والا ہے. اب یہ سب کچھ والے علی کی شان دیکھو، آ کے مانگنے والے نے کچھ روٹی مانگی، کچھ روٹی مانگی ہے علی سے، بھائی جناب سلیمان کچھ کچھ والے ہیں, علی سب کچھ والے ہیں نا, تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مانگنے والے نے کچھ روٹی مانگی, ایک روٹی مانگی, اس پہ بھی کچھ کا اطلاق تو ہے, بعض روٹی یعنی ایک روٹی بھی ہو تو اسے بعض روٹی کہا جا سکتا ہے, کچھ کچھ روٹی مانگی یعنی کہ ایک روٹی مانگی حضرت علی ابن ابی طالب مولا کائنات سے, اور جب مولا کائنات علیہ السلام سے روٹی مانگی ایک, تو مولا کائنات نے کہا کمبر دے دے روٹی, کہا یا مولا روٹی بوری کے اندر ہے, کہا بوری دے دے, کہا بھائی بوری اونٹ پر ہے, اونٹ دے دے, اونٹ قطار میں ہے, کہا قطار دے دے, یہ سننا تھا ایک مرتبہ ہاتھ میں موجود جو اونٹوں کی مہار ہے اسے چھوڑ کر کمبر پیچھے ہٹا, ایک مرتبہ مولا نے پوچھا گھبراہٹ کس بات کی ہے, پیچھے کیوں ہو رہا ہے, گھبرا کیوں رہا ہے, کہا یار یبنا یا امیر المومنین گھبراہٹ تو اس بات کی ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور پکڑ کے رکھا اور سائل کی جواب سائل کے سوال کو جواب اب بھی اگر نہ دیا تو آپ کہیں گے کمبر آج سے تو میرا نہیں اس کا غلام ہے, مولا سب کچھ برداشت ہے آپ سے دوری برداشت نہیں ہے, مولا سب کچھ برداشت ہے, مولا آپ سے دوری برداشت نہیں ہے, تو اب کیا کریں, تو مولا نے سمجھا دیا کہ دیکھو آنے والا اگر آئے مانگے سوال تھوڑا ہو تمہارے پاس زیادہ ہو اور تمہیں دینا پڑے تھوڑا زیادہ, اس کے سوال سے تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دو, مگر اس کا چہرہ زیادہ دیر تک اپنے سامنے شرمندہ نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اپنی عزت ہتھیلی پہ رکھ کر آیا ہے وہ رسوا ہوتا رہے, اللہم صل علی
محمد وآل
محمد, کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوا ہو جائے, زیادہ دینا پڑتا ہے تو دو سائل کو فقیر کو, لیکن جلدی سے اس کی مراد دو اور اس کو اپنے پاس سے بھیجو, کہیں کہیں تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے سائل کو دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر جواب دیا, دروازہ کھولا مگر سامنے نہیں آیا علی, کیونکہ جب دستک دیے تو کہا کون, کہا کہ سائل ہے سوال کرنے آیا فقیر, علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دروازے کو کھولا اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا تیری جو حاجت ہے منہ سے نہ کہہ زمین پر لکھ دے, زمین پر لکھ دے, اور لکھنے والے نے لکھا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جا, مولا کائنات نے دروازے کو کھول کر دیکھا, جتنے درہم جو خیال جو تقاضا تھا وہ تقاضا اس سے زیادہ رکھ دیا, وہاں پہ پورا کر دیا, دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کر کے کہا جو میں نے رکھا ہے وہ لے جا وہ تیرے لیے ہے, اب یہ کون سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کس سخی کو کہتے ہیں, اس منصبے الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون, کبھی یہ نہیں پوچھا ہے علی نے دینے سے پہلے کہ تو کون ہے, میرا ماننے والا ہے یا میرا ماننے والا نہیں ہے, مجھ سے محبت کرنے والا ہے یا مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے, میرا شیعہ ہے یا میرا شیعہ نہیں ہے, جو بھی ہے علی سے مانگنے آیا ہے, علی مشکل کشا ہے, کائنات ہے, ولیوں کا ولی ہے, عطا کرنے والا ہے, اور یہ بات اور سن لیجیے, جب بات کتاب مبین کی آئی ہے تو امام مبین کی بات کیوں نہ ہو, سورہ سبا میں کتاب مبین کی بات آئی ہے نا, تو اب امام مبین کی بات تو ہونا لازمی ہے, اور جب امام مبین کی بات ہوگی تو مزاج امام مبین اور مزاج عطا امام مبین کی بات بھی ہوگی, آپ نے دیکھا مانگنے والے نے ایک روٹی مانگی, علی نے کہا کہ اونٹ دے دے, اونٹ قطار میں, قطار دے دے, سب کچھ دے دے, بوری دے دے, قطار دے دے, اونٹ دے دے, سب کچھ دے دے, بھائی یہی ہوگا جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, اور ہم اور آپ میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے میری نمازیں بچائیں گی, کوئی نہیں ہے, ہم آپ میں سے کسی کی یہ جرأت ہے ہی نہیں اور کسی کی یہ بساط ہماری نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, واجب کو ادا انجام دیتے ہیں, ادا کرتے ہیں سب کچھ, لیکن پھر بھی کہہ نہیں سکتے کہ اللہ یہ نمازیں لے لے اور مجھے بخشش دے دے, ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تیرا عدل نہیں بچائے گا, تیرا فضل بچائے گا, اے پروردگار مجھے تیرا عدل نہیں بچائے گا, اگر تو نے عدل کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا, میں ناکام ہو جاؤں گا, اگر تو نے فضل کیا, اگر تو نے کرم کیا, اگر تو نے رحم کیا تو بچوں گا, اگر تو نے رحم کھایا مجھ پر تو میں بچوں گا, میرے اعمال مجھے کیا بچائیں گے, لیکن شاید کوئی ایسا سجدہ جو شب عاشور حسین ابن علی کے غم میں ڈوب کر میں نے سجدہ کیا ہو, وہ ایسا سجدہ ہوا ہو کہ خدا کو میری آنکھ میں آنسو میرے سجدے کے ساتھ ساتھ نظر آیا ہو, اور ویسے ہی چمکتا ہوا وہ آنسو نظر آ گیا ہو کہ جو حسین ابن علی کے غم میں میں ڈوب کر اس مغربین کی نماز پڑھتا ہوا شام غریبہ کی جب نماز پڑھ رہا, شام غریبہ میں جب نماز مغربین پڑھی ہے تو حسین کے غم میں ڈوب کر جو نماز پڑھی ہے, وہ عصر کی نماز جو میں نے حسین کی شہادت کے غم میں ڈوب کر پڑھی ہے, شاید خدا کو اتنی پسند آ جائے کہ کہے یہ والی نماز مجھے دے دے, یہ والا سجدہ مجھے دے دے, یہ والا رکوع مجھے دے دے, یہ والی قرات مجھے دے دے, تو ہم وہ لے کر جائیں گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس, دروازہ جنت پر جا کر کھڑے ہوں گے, یا علی یہ ایک چیز لے لیجیے اور جنت کا پوری جنت نہیں چاہیے, باغ نہیں چاہیے, درخت نہیں چاہیے, اس کے پھل نہیں چاہیے, ایک پتا دے دیجئے. علی ابن ابی طالب, یہ مزاج عطا امامت سمجھا رہا ہوں آپ کو, کہ جیسے علی نے اس سائل کو روٹی کے بجائے پورا قطار دی تھی, تو یہاں پر جب سائل جائے گا جنت میں تو اسے علی کیا دیں گے, مانگنے والا مانگے گا پتا, علی کہیں گے کمبر پتا دے دے, کمبر کہیں گے مولا پتا درخت میں ہے, مولا کہیں گے درخت دے دے, درخت باغ میں ہے, علی کہیں گے باغ دے دے, باغ جنت میں ہے, علی کہیں گے اسے جنت دے دے. اور یہ یاد رکھیے گا, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, روئیں وہ کہ جن کے پاس یہ وسیلے نہیں ہیں, اور فخر کریں اور شکر کریں آپ کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک دو نہیں 14 دروازے عطا کیے, 14 در عطا کیے, 14 تو ایسے در عطا کیے, اور ان کے علاوہ جو دروازے, ابو الفضل العباس کا ایک دروازہ ہے, بی بی خدیجہ کا ایک دروازہ ہے, حضرت ابو طالب کا ایک دروازہ ہے, شہزادہ علی اصغر کا ایک دروازہ ہے, بی بی فضہ کا ایک دروازہ ہے, شہزادی ام البنین کا ایک دروازہ ہے, شہزادی زینب کبرہ کا ایک دروازہ ہے, کتنے دروازے ہیں. خدا نے کہا کہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا, تمہیں تو میں جنت میں بھیجوں گا ہی بھیجوں گا. ہاں بس کیا ہی بات ہو جائے کہ چھٹے سرکار کی بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی ہم اتنی اچھی طرح سے بھی گزار لیں کہ جیسا جیسا ہمارا مولا بتلا گیا ہے ویسا ویسا ہم کرتے بھی چلے جائیں, تو کیا ہی بات ہے. لیکن یہاں پر جو کہا گیا کتاب مبین, تو کتاب مبین سے مراد چھٹے امام نے کہا امام مبین. اب امام مبین کے مقابلے پر جو آئے گا وہ کون سا مبین ہوگا, کون ہوگا کون سا مبین؟ بھائی جو کتاب مبین ہے وہ امام مبین, امام مبین کے مقابلے پر بھی آئے گا نا, جو بھی آئے گا اس کے ساتھ مبین لگا ہوا ہوگا. اب اگر آپ کو امام مبین کا ایڈریس سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے ملا ہے, تو جو امام مبین کا مخالف ہے اس کا ایڈریس بھی سورہ یاسین ہی میں ہے, اور جا کر پڑھیے گا یہ آیت سورہ یاسین میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی کہ جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ کچھ ہو نہ ہو شیطان عدو مبین ہوگا. صلی علی محمد. لہذا اب کتنا شکر کریں ہم, کتنا شکر کریں, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, الفاظ کم ہیں, حق کے شکر بہت بڑا. کیا کہا پروردگار عالم نے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے کتاب مبین میں نہ لکھ دی ہو. مطلب کیا, ہر چیز کا علم امام مبین کے پاس ہے, ہر چیز کا علم ہے امام مبین کے پاس. اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام مبین کے پاس علم ہے تو جس کے پاس علم ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے. اور جو مولا کائنات علیہ السلام نے جتنے فیصلے کیے اور لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے وہ آپ جا کر پڑھیے, ان کے واقعات ایسے زبردست ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے علم سے ایسے ایسے فیصلے فرمائے ہیں جو اپنے زمانے کے نامی گرامی بڑے بڑے افراد بھی وہ فیصلے نہ کر سکے اور وہ مسائل حل نہ کر سکے. جو مسائل اور جو فیصلے آخر میں مولا کائنات ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائے, اور کہنے والوں نے مزید آگے بڑھے تو پروردگار عالم چوتھی آیت میں فرماتا ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اوپر کیا کہا تھا کفار نے, کوئی قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے نعوذ باللہ. پروردگار عالم نے کہا اے حبیب کہہ دیجئے کوئی شک ہی نہیں ہے قیامت تو آ کر رہے گی, چاہے مانو یا نہ مانو قیامت تو آئے گی, اور بالکل ویسے ہی آئے گی کہ جیسے کل حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی طوفان آئے گا, انہوں نے کہا کہ انہیں دیکھیے یہ صحرا میں کشتی چلا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ کشتی بنا رہے ہیں صحرا میں, کشتی کا کیا کام ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت نوح علیہ السلام کے عمل پہ شک کر رہے ہو, وہ نوح علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہے, وہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, پہلی شریعت جو آئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے. پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اتنی شریعت کا اس طرح کا کورس ورک آؤٹ نہیں تھا جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھا. پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح. آپ نے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا مذاق اڑایا, جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء نعوذ باللہ من ذالک کیا, جب طوفان آیا تو پہلے وہ مذاق اڑانے والے ہی ڈوبے اور کشتی تو چلی, اور کامیاب وہی لوگ ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے, تو یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے, بلکہ کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. نہیں کہا کہ کسی عام کشتی کی ہے کہ جیسے عام کشتیاں چلتی ہیں اور بچا لیتی ہیں لوگوں کو ڈوبنے سے, ویسے میری اہل بیت. نہیں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی ویسے میرے اہل بیت ہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح کی کشتی حضرت نوح کی قوم کے لیے ایک امتحان تھی, بالکل اسی طرح سے میری امت کے لیے میری آل میری عترت امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ یہ تم سے آئیں گے اور فاطمہ کہیں گی میرا حق, امتحان ہے تم نے دیا یا نہیں دیا. حسین ابن علی کربلا میں آئیں گے اور کہیں گے کہ میرے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی, امتحان ہے تم نے دیا یا نہیں دیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفہ سے شام, کربلا سے کوفہ, ہر مرحلے پر کہیں گی چادر, امتحان ہے دیکھنا ہے تم نے دی یا نہیں دی. لہذا جیسے امت نوح کے لیے کشتی نوح امتحان تھی, میری امت کے لیے میری عترت امتحان ہے. اور اس کے بعد زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, دیکھ لو کہ کون آل کے ساتھ ہے. جو آل کے ساتھ ہے وہ کشتی میں سوار ہے, جو کشتی میں سوار ہے وہ کامیاب ہے. لہذا جو عمل صالح کریں گے ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت ہے بھیا. بغیر ایمان کے عمل صالح, نماز ہو تو اٹھک بیٹھک ہے, روزہ ہو تو بھوک پیاس ہے, اگر حج ہو تو طواف کعبے کے چکر نہیں, میرے آپ کے نصیب کے چکر ہو جائیں اگر بغیر ایمان کے کرنے لگیں. ایمان بہت ضروری ہے, اور بغیر ایمان کے یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ منہ پہ دے ماری جائیں گی. اچھا اب آ جائیے مزید کیا فرما رہے, اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے, اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اپنی مغفرت دوں گا, انہیں میری مغفرت ملے گی, اور انہیں صرف مغفرت بھی نہیں دوں گا بلکہ ان کو رزق کریم دوں گا. کیا ہے رزق کریم؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے, یہ جاننے والی بات ہے. کیا ہے رزق کریم؟ پہلے تو دیکھیے مغفرت جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مغفرت کیا ہے؟ مغفرت صرف معافی کو تھوڑی کہتے ہیں, بلکہ مغفرت تو اللہ تعالی کی رحمت کی چادر ہے. وہ جس کسی کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے, سمجھ لو وہ اللہ کی مغفرت کے اندر آ گیا, اور اس کے بعد اسے اس بات کا کسی بات کا غم نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے نہیں ہے, آئے گا نہیں آئے گا, میرے دسترخوان پر کھانے کے لیے کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا. جب اللہ کی مغفرت کی چادر کے اندر ہے, اس کی رحمت کے سائے تلے ہے, تو سمجھو کہ اس کے پاس دنیا و آخرت کی ہر نعمت ہے, اور پروردگار عالم اس کا خیال کرے گا, اس کا ٹیک کیئر کرے گا. اور دوسری بات اللہ نے کیا کہی ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے, جہاں پہلی بات پروردگار نے کہی کہ میں مغفرت عطا کروں گا, دوسری بات یہ کہی کہ میں رزق کریم عطا کروں گا. کیا ہے رزق کریم؟ صرف کہہ دیتا میں انہیں مغفرت اور رزق دوں گا, مگر کہا نہیں, مغفرت اور رزق کریم. کریم کرم, کرم سے نکلا ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ عزت کو, تکریم کو. عزت والا با عزت رزق دوں گا. انسان آج کل یہ ہوتا ہے کہ کوئی محنت کرتا ہے اور اس کو محنت کی اجرت دی جاتی ہے, تو احسان جتا کے اسے دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں تو یہ نہیں ملنے والا تھا, دے دیا ہم نے, رکھ لو یہ. مگر ایک مرتبہ بغیر احسان جتائے اسے دیا جاتا ہے, با عزت انداز میں دیا جاتا ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رزق کریم. اور ایک مرتبہ ایک رزق دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے انسان کو, وہ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اسے بغیر مشقت کے اور بغیر زیادہ زحمت کے اسے مل جاتا ہے, بغیر زیادہ زحمت کے اسے مل جاتا ہے. تو پھر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح رکھے گا اسے محنت کم کرنی پڑے گی, رزق زیادہ دوں گا, اور اسے جو رزق ملے گا وہ بغیر ضلالت کے ملے گا, یعنی اسے کوئی ذلیل نہیں کرے گا رزق سے. اب آ جائیے مزید, کیا فرما رہے ہیں پروردگار؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو، بھائی پروردگار عالم کی کچھ نشانیاں ہیں، نشانی کو آیت کہتے ہیں، اللہ کی آیت نشانی، جن لوگوں نے کوشش کی، مخالفت کی پروردگار عالم کی نشانیوں کی، اللہ یہ کہتا ہے کہ معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، پروردگار نے کیا کہا کہ وہ ہماری نشانیوں کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے. اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کو عاجز کرنے کی، لوگوں کو، عام انسانوں کو عاجز کرنے کی طاقت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے، عام انسانوں کو عاجز کرنے کی طاقت جو اللہ نے اپنے انبیاء اور آئمہ معصومین علیہ السلام کو دی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. یہ معجزہ ہی ہے نا جو انسان کو عاجز کر دیتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہماری نشانیوں کا انکار کرنے کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے، تو وہ یہ بھول جائیں، ان کی بھول ہے، ان کی بھول ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، وہ یہ یاد رکھے کہ ان کو خطرناک رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا. اب آپ آئیے، بہت ساری اس دنیا کے اندر آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں، بہت ساری نشانیاں، انشاءاللہ باقی بات آج اس مرحلے پر رک جائے گی، اور کل انشاءاللہ دوبارہ سے ہمارا آغاز لفظ آیت ہی سے ہوگا، کل انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق، اور کل کچھ آیت کے حوالے سے کہ کیا ہے آیت، اور اس کے مقابلے پر ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے، وہ کل پھر انشاءاللہ، آج نہیں، آج تو بس اتنا سن لیں کہ اللہ کی نشانی یہ زمین، یہ آسمان، اللہ کی نشانی یہ پہاڑ، اللہ کی نشانی ہم اور آپ انسان، اللہ کی نشانی ملائکہ جنات، اللہ کی نشانی یہ جو چلتے ہوئے باہر حیوانات ہیں، وہ سب اللہ کی نشانی، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ تعالی کی نشانیاں یہ اللہ تک پہنچانے کا سبب ہے. ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اتنی عظیم ہے تو ان کا خلق کرنے والا کتنا بلند ہوگا. اسی طرح سے اللہ کی نشانیوں میں سے آئمہ معصومین نشانی ہے، اور اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے زیارت امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد. مولا امام تقی علیہ السلام کی جو زیارت ہے، اس زیارت نامے کے اندر امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کو جن الفاظ میں مولا نے سلام کیا ہے، السلام علیکہ اشہد انک انت آیت اللہ العظمیٰ وانت حجت اللہ الکبریٰ، میرا سلام ہو اے مولا تقی جواد علیہ السلام، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی، آپ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہیں، اور آپ اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے روئے زمین پر، آپ سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن حجت ہے یا نہیں، مگر امام سے بڑی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر، اس کی تاویل، اس کا ظاہر، اس کا باطن سب امام معصوم بتائیں گے. اور قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی اگر کسی آیت پہ آ کر رک گیا، ٹھہر گیا، اور بات مسئلہ حل نہ ہوا، تو کہاں سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ وارث قرآن کی بارگاہ پر آنا پڑے گا، اور وہ آ کر اسے حل کریں گے. لیکن اذان محترم، جس نے اللہ کی آیت کا انکار کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، بھول جاؤ، اللہ کی آیت اتنی طاقتور ہے کہ جو دو انگلیوں کے اشارے سے باب خیبر کو اکھاڑ لے. بھائی علی ابن ابی طالب خدا کی آیت ہے یا نہیں؟ جب ہم اور آپ آیت ہو سکتے ہیں اللہ کی نشانی، تو علی ابن ابی طالب تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہونا چاہیے، اور ہے رسول اکرم کے ساتھ ساتھ یا رسول اکرم کے بعد. تو کیا ہے؟ اس آیت کا انکار کرنا ان کے لیے عذاب ہے. جو اللہ کی چھوٹی موٹی نشانیوں کا انکار کرے اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے، اور جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی امام معصوم کا انکار کر دے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجوں کے اندر سڑتا رہے گا. اس لیے کہ جن کو پروردگار عالم نے حق شفاعت دیا ہے وہ یہی ہستیاں ہیں، آئمہ معصومین. دنیا کے اندر انسان نے ہمیشہ یہ کیا، بھائی فلاں کا نمبر سیو رکھو موبائل میں، کام آئے گا. فلا سے بنا کے رکھو، جب آئے تو اسے سلام کرو، ایسے السلام علیکم ضرور سلام کرو، اور اس کو سلام کرنا ہی تمہارے آدھے سے زیادہ کام نمٹا دے گا، ہو جائے گا تمہارے، کیونکہ صرف سلام کا ہی رشتہ اگر بنا رہے، صرف سلام کا ہی رشتہ اگر بنا رہے تو وہ ایک دن سلام کرتے کرتے چلے جاؤ گے، وہی پرچہ رکھ دیا، حضور یہ کام ہے چھوٹا سا، ہاں بالکل بالکل، تم تو روز سلام کرتے ہو، کوئی بات نہیں، اچھے آدمی، اچھا آدمی ہے، روز سلام کرتا ہے مجھے، یہ اچھا آدمی. اب آپ یہ دیکھیں، میں نے یہ سلام کی مثال یوں ہی نہیں دی ہے، میں نے مزاح نہیں دی ہے، بھائی جو روز صبح اٹھ کے امام زمانہ کو سلام کرے، جو روز دن میں ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے اباب دلہ کو سلام کرے، جو روز دن میں ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے مولا امیر المومنین کو سلام کرے، جو روز سلام کرے گا، جس دن کام پڑے گا علی کے در پر آئے گا، کیا علی اسے رد کر دیں گے؟ اور جس دن، اور سلام کا ایک اور بھی فلسفہ ہے، اور وہ کیا ہے، میں روز جاتا ہوں سلام کرنے، آفس جانے سے پہلے ایک بھائی کو سلام کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، نہ کچھ مانگتا ہوں نہ کچھ دیتا ہوں، بس سلام کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. اب جس دن روز سلام کرتے کرتے ایک دن میں غائب ہو گیا، سلام کرنے نہیں پہنچا، یا مثال کے طور پہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ رہا، یا یہ کہ مجھے چار کندھے دیے گئے اور مجھے دفنا کے آیا آ جایا گیا، تو اس دن میں سلام کرنے نہیں پہنچا. اب جس کو میں روز سلام کرنے جاتا ہوں، ایک دن اگر میری ایبسنٹ لگے گی تو وہ کبھی یہ تو سوچے گا تو صحیح کہ جو روز مجھے سلام کرنے آتا تھا، جو روز میرے پاس آتا تھا، آج میں جا کر تلاش کروں وہ کہاں چلا گیا. تو جب اگر میں روز امام کو سلام کرتا کرتا کسی دن قبر کی آغوش میں سو جاؤں گا، تو جب امام فرما رہے ہیں کہ جو زندگی میں میری زیارت کرتا ہے قبر میں، میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، تو تعجب کیسا ہے، تعجب کیسا ہے. یہ کریم ابن کریم ہے، کہتے ہیں کہ تم ہمیں سلام کرتے ہو، جس دن تم قبر میں جاؤ گے ہمیں روز سلام کرنے والے اپنی زندگی میں، اب تمہارا حق ہے ہماری گردن پر، تم قبر میں بھی رہے تو ہم تمہیں سلام کرنے آئیں گے. اب عبداللہ علیہ السلام نے بس اتنا نہیں کہا ہے، اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سرکار جگر گوشہ رسول ابن بطول علی کا لال، فرماتا ہے کہ اگر تم جہنم کی آگ میں بھی رہے، لو وجدتک فی النار لاخرجتہ، اگر جہنم میں بھی اسے پایا تو نکال کے باہر لے آؤں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جس کو شک کرنا ہے وہ امام کی حدیث میں شک کرے، اب جسے شک کرنا ہے وہ امام کی زبان کی سچائی میں شک کرے، میری بات میں شک نہ کرے، اس لیے کہ بات میری تو کوئی حیثیت اوقاتی نہیں ہے، جو بات ہے وہ امام معصوم کی حدیث سے ہے. جا کر کامل الزیارات کے اندر جو چیپٹر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کا، اس میں جا کر دیکھ لیجیے. اب عبداللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ ولو وجدتہ فی النار لاخرجتہ. لہذا جو اللہ کی آیتوں کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے تو عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک، بہت برا اور بہت دردناک عذاب ہے. اور دردناک عذاب ہی ہوگا نا، جنہوں نے انکار کیا، آپ جا کر دیکھیے کہ کیا ہونے والا ہے جب صاحب العمر آئیں گے، قبروں سے نکال کر لٹکا کے جلائیں گے. یہ تو ہے روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر. تو جب امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اچھا اگر وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن کچھ ایسے جرم ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے، پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، اور کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جن فیصلوں میں سے سرے فہرے جو پہلے پہلے فیصلے ہیں، وہ حق کے جناب فاطمہ زہرا کا فیصلہ ہے، کہ جب سرکار صاحب العمر علیہ السلام آئیں گے، زینب کی چادر کا فیصلہ ہوگا، رسول کی بیٹی کا فیصلہ ہوگا، رسول کی بیٹی کا مقدمہ پورا ہوگا، اور اس رسول کی بیٹی کو جو ستایا گیا ہے ان سے حساب لیا جائے گا. کیا رسول کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ قصور تھا کہ مصلے پہ بیٹھ کر حسن مصطفیٰ علیہ السلام ساری رات دیکھتے رہے، فلاں پڑوسی کا نام لیا، فلاں کے بچے کا نام لیا، فلاں شخص کا نام لیا، فلاں مومن کا ذکر کیا، اپنے پڑوسیوں کا ہی نام لیتے جا رہی تھیں. ایک وقت آیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی مادر گرامی سلام اللہ علیہ سے پوچھا، اے بی بی، اے میری اماں، یہ بتائیے کہ آپ ہمارے لیے کب دعا کریں گی؟ جناب سیدہ نے فرمایا، الجار ثم الدار، پہلے جیران کا حق ہے، اس کے بعد گھر کا حق ہے. اے سیدہ عالمیان، دوسروں کو اپنی بچوں پر فوقیت دینے والی بی بی، جب آپ کا وقت آیا، آپ اپنے بابا کو رونے کے لیے چلی ہیں، تو آپ کے لیے بڑی مشکل کو کھڑا کیا گیا۔ اے بی بی، آپ کے لیے تو سایہ بھی نہیں فراہم کیا گیا، آپ اپنے گھر میں روتی ہیں، آپ کو گھر میں رونے نہ دیا گیا۔ اے رسول کی بیٹی، آپ مدینہ سے باہر نکل کر جب جنت البقیع کے اندر ایک درخت کے ساتھ سایہ لے کر، سایہ بنا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کرتی ہیں، تو آ کر مدینہ والوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ ارے مدینہ والے تھے کیسے، یہ کیسے جملہ کہہ پائے؟ رسول کی بیٹی سے کہیے، یا علی، یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ارے فاطمہ کے رونے پر پابندی لگائی جائے، فاطمہ کے رونے کے وقت کو معین کیا جائے۔ ارے اس لیے کہ کسی کا آرام خراب ہوتا ہے، کسی کے کاروبار میں خلل آتا ہے۔ بس رسول کی بیٹی ہیں، ایک دن جب پلٹ کر آئی ہیں تو کیا دیکھا، یہ ماجرا دیکھا علی نے کہ چہرہ جھلسا ہوا ہے، چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی، علی نے جنا رسول کی بیٹی سے پوچھا، یا بنت رسول، یہ بتائیے آج کیا ہوا، آپ کا چہرہ جھلسا ہوا کیوں ہے بنت پیغمبر؟ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی سیدہ نے یہی تڑپ کر فرمایا، یا علی، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو روتی تھی، آج اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ ہاں پرسہ لے لیجئے اے پیغمبر اکرم، اے رسول گرامی، اپنی بیٹی کا پرسہ لے لو، اے رسول گرامی، اپنی فاطمہ کا پرسہ لے لو، اے رسول اعظم، اے رسول خدا، اپنی بیٹیوں کی ٹوٹی پسلیوں کا پرسہ، اپنے شہید محسن کا پرسہ، اس تازیانے اور اس کوڑے کا پرسہ جو بی بی کے بازو پہ مارا گیا۔ جب بی بی گری ہے نا، دروازہ گرا ہے، بی بی بے ہوش ہو گئی، محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرحلہ آیا جب بی بی کی آنکھیں کھلی ہیں، ایک مرتبہ اپنی ٹوٹی پسلیوں کا خیال فاطمہ کو نہیں ہے، اپنے محسن کا خیال نہیں رہا، بس پوچھا تو یہ پوچھا، ابو الحسن کہاں ہے، علی کو کہاں لے گئے؟ فضا نے کار گلے میں رسن ڈال کے دربار مدینہ کی طرف لے جا گئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر سیدہ کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے ٹوٹی پسلی کو تھاما، ایک ہاتھ میں عصا کو لیا، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے، رسول کی بیٹی کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ ارے دربار شام ہے، اہل حسین کی سکینہ کے گلے میں رسن ہے، جب رسی دبتی ہے، گلا دبتا ہے، سانس نہیں آتی، بچی ایک پاؤں رکھتی ہے، ایک پاؤں اٹھاتی ہے، وہاں فاطمہ مدینہ میں کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ کسی طرح خود کو علی کے سرہانے فاطمہ نے ویسے ہی پہنچایا جیسے حسین نے خود کو علی اکبر کے سرہانے پہنچایا تھا۔ ارے زہرا مرضیہ آئیں، علی کے کمر کے پٹکے پہ ہاتھ ڈالا اور مضبوطی سے تھام کر کہا، لینو، خبردار، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو کوئی ظلم برداشت نہ کرنے دے گی، تم علی کو نہیں لے جا سکتے یوں جب تک فاطمہ زندہ ہے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر بتول و علی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، مگر جب جدا نہ کر سکا، پہلو سے کوڑے کو نکالا، فاطمہ کے بازو پہ مارا، رسول کی بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب بازو ٹوٹا ہے، ایک مرتبہ زمین پہ گری ہے رسول کی بیٹی، یہ سارا منظر حسن مجتبیٰ کھڑا دیکھتا رہا۔ ارے گھر میں درو دیوار کے درمیان پس کے گرنا ماں کا دیکھا، ارے دربار میں گرنا ماں کا دیکھا، مدینہ کی گلی میں لعین کا تازیانہ کھا کے اپنی ماں کو گرتا ہوا حسن مجتبیٰ نے مدینہ میں دیکھا، وہاں کربلا میں ننی سکینہ نے باپ کا کٹتا ہوا گلا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین اور مومنات یہاں پر موجود ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جتنے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال و طیب میں وسعت و برکت و عافیت عنایت فرما، جتنے مریض و الاحوال ہیں سب کو مولا موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام آقا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کو مولا و آقا کے اصحاب میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔